رسول الله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الله تبارك وتعالى کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اثر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام، دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ برادران ملت، جیسا کہ آپ کے علم میں کہ روزے کے شرعی مسائل سے متعلق میری گفتگو جاری ہے اور گزشتہ نشستوں میں آپ کو یہ باتیں سمجھانے اور شرعی مسائل روزوں سے متعلق آپ کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی اور آپ کو یہ بتایا کہ وہ کون کون سے ایسے افعال ہیں کہ جو ایک روزے دار سے سرزد ہو جائیں یا بھولے سے ہو جائیں تو روزوں کی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے، وہ کون سے افعال ہیں کہ جن کے ہونے یا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ کون سے ایسے افعال ہیں جن کے ہونے سے روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آج کی نشست میں چند مسائل پیش کرتا ہوں کہ جو روزے کے مکروہ ہونے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی وہ کون سے ایسے افعال ہیں کہ جو روزے کی حالت میں بندہ مومن کرے تو مکروہ ہے، اور وہ کون سے ایسے افعال ہیں کہ جو ہو جائیں تو روزے کی صحت پر کوئی کراہیت لازم نہیں آتی۔ پہلا مسئلہ اس ضمن میں ذہن میں رکھیں کہ فقہ کرام فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، گالی دینا، بےہودہ باتیں کرنا، کسی کو تکلیف دینا، یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز اور حرام ہیں، اور روزے کی حالت میں تو یہ اور زیادہ ناجائز اور حرام ہے کہ ان کی وجہ سے روزے میں کراہیت آتی ہے۔ تو احتیاط کریں کہ ویسے بھی جھوٹ، غیبت، چغلی سے آپ بچیں، اور روزے کی حالت میں بھی آپ جھوٹ، غیبت اور چغلی سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا مسئلہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے فقہ کرام فرماتے ہیں کہ روزے دار کو بلا عذر کسی چیز کا چکنا مکروہ ہے. فرماتے ہیں چکنے کے لیے عذر یہ ہے کہ کسی عورت کا شوہر اگر بد مزاج ہو کہ وہ کھانے میں نمک زیادہ یا کم ہونے پر بھڑک اٹھے گا یا ناراض ہو جائے گا, تو اس وجہ سے اگر وہ خاتون کھانے میں سے کچھ چک لے تو اس کے اس چکنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آگے اس چیز کو بالکل واضح کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ چکنے کے وہ معنی نہیں ہے کہ جو آج کل عام محاورہ ہے, یعنی کسی چیز کا مزہ دریافت کرنے کے لیے اس میں سے تھوڑا سا کھا لینا. فرماتے ہیں یہ تھوڑا سا کھا لینا یہ چکنے کے معنی نہیں ہے. اگر کوئی اس طرح کرے گا تو اس کا سرے سے روزہ ہی چلا جائے گا, اور اگر کفارے کی شرائط پائی جائیں گے تو اسے کفارہ بھی دینا ہوگا. یعنی اگر اس نے ایسا فیل کیا اور شرائط پائے گئے تو پھر اس کو بدلے میں 61 روزے رکھنے پڑیں گے, ذہن میں رکھیے, اور اس 61 روزے میں ایک بھی غیب نہیں آنا چاہیے. مرد کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ ایک بھی غیب اس میں نہ آئے, لیکن عورت کے جو مخصوص ایام آتے ہیں تو وہ ایام معاف ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو کاؤنٹنگ ہوتی ہے وہ دوبارہ سے اسی کے ساتھ پلس ہو جاتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ چکھنے کے وہ معنی نہیں ہے کہ جو آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں سے تھوڑا کھا لینا. فرماتے ہیں اگر کھا لے گا تو سرے سے روزہ ہی چلا جائے گا, اور کفارے کی شرائط اگر پائے جائیں گے تو کفارہ بھی لازم آئے گا. اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ چکھنے سے مراد یہ ہے کہ زبان پہ رکھ کر کسی چیز کا مزہ آپ دریافت کر لیں اور اس کے بعد اس چیز کو آپ تھوک دیں, یہ چکھنے کے معنی ہے. فرماتے اس میں بھی یہ خیال رہنا چاہیے کہ حلق کے نیچے کوئی چیز نہ جانے پائے. اگر حلق کے نیچے چلی گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ چیز پھر آپ کے روزے کو توڑ دے گی. فرماتے اسی طرح تیسرا مسئلہ, اسی طرح روزے دار کو بلا عذر کسی چیز کا چبانا بھی مکروہ ہے. روزے دار کو بلا عذر کسی چیز کا چبانا بھی مکروہ ہے. اب آپ کہیں گے کہ وہ عذر کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک روزے دار کوئی چیز چبا سکتا ہے. فرماتے ہیں کہ عذر یہ ہے کہ کسی خاتون کا بچہ, کسی عورت کا بچہ اگر اتنا چھوٹا ہے کہ وہ روٹی نہیں کھا سکتا, اور گھر میں اس وقت کوئی نرم غذا بھی موجود نہیں ہے کہ جو اس بچے کو کھلائی جا سکے, اور نہ ہی گھر میں کوئی ایسا فرد موجود ہے کہ جو روزے سے نہ ہو, تو فرماتے ہیں کوئی ایسا فرد بھی موجود نہیں ہے کہ جو روزے سے نہیں ہے کہ جو اپنے منہ میں چبا کر کے بچے کو کھلا سکے, تو فرماتے ایسی ماں کے لیے, ایسی خاتون کے لیے بچے کو کھلانے کے لیے روٹی وغیرہ منہ میں چبا کر کے بچے کے منہ میں داخل کر دے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, روزے کی صحت پر اثر نہیں پڑے گا. لیکن پھر بھی ذہن میں رہے کہ وہ ذرات جو ہے وہ حلق سے نیچے نہیں جانے چاہیے کہ جو خاتون اسے چبا کر کے دے رہی ہیں. اسی طرح فرماتے ہیں فقہ کرام کہ کسی روزے دار نے کوئی ایسی چیز خریدی کہ جس کا چکنا ضروری ہے, اگر نہیں چکے گا تو نقصان اٹھائے گا, تو فرماتے اس کے لیے اس چیز کو چکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں ہے کہ اس میں سے تھوڑا سا چکھ لے, لیکن چکھنے کے بعد وہ تھوک دے گا. بار بار کہہ رہا ہوں اگر وہ چیز حلق سے نیچے چلی جائے گی تو یاد رکھیے کہ وہ روزے کو توڑ دے گی. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں صاحب ٹھیک ہے جو میں چیز لے رہا ہوں اس کو نہیں چکا جائے تو بہتر ہے, تو فرماتے ہیں کہ پھر اگر وہ چکھنے کی کوشش کرے گا تو مکروہ کہلائے گا, ورنہ اگر اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا اور اس چیز کو وہ چکھ لیتا ہے تو اس میں کوئی کراہیت نہیں ہے. اسی طرح فقہ کرام فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اپنی اہلیہ کا بوسہ لینا, گلے لگانا, بدن چھونا مکروہ ہے, جبکہ یہ اندیشہ ہو کہ انزال ہو جائے گا یا جماع میں مبتلا ہو جائے گا. میں نے آپ سے کہا کہ روزہ کہتے ہی اس کو ہے کہ بندہ کھانے پینے سے دور رہے اور بندہ جمع سے دور رہے. ایک بندہ مومن کے لیے ماہ رمضان یہ بہت بڑی نعمت ہے, اگر اس کا ایک روزہ بھی چلا گیا تو یاد رکھ لیے بعد میں یہ ہزار روزے رکھ لے, مگر جو ثواب ماہ رمضان کے روزے کا ہے وہ اس ثواب کو نہیں پا سکے گا. تو خدا کے لیے اپنی عبادتوں کو آپ بہت بڑی نعمت سمجھے, اور ان لمحات میں اور ان حالات میں کہ جس میں ہمارے شہر میں کثرت کے ساتھ اموات واقع ہو رہی ہیں، اس میں ان عبادت کو غنیمت سمجھیں اور اس دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی قبر بھی روشن ہو جائے اور میدان محشر میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں۔ اسی طرح فقہ کرام فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں گلاب یا مشک وغیرہ سونگھنا یہ مکروہ نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکروہ ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا، روزے کی صحت پہ اثر آئے گا۔ فقہ کرام فرماتے ہیں کہ مکروہ نہیں ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اب بھی مسئلہ آ گیا کہ روزے دار کے لیے تیل لگانا یا سرما لگانا مکروہ نہیں ہے، کہ روزے کی حالت میں سر میں تیل لگا سکتا ہے اور آنکھوں میں وہ سرما لگا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز زیادہ آئی اور وہ آپ کے علم میں یقیناً اضافہ کرے گی۔ فرماتے ہیں ہاں اگر کسی روزے دار نے زینت کے لیے سرما لگایا، خوبصورتی کے لیے سرما لگایا، تو اب اس کا یہ سرما لگانا مکروہ ہے۔ اسی طرح کسی شخص کی داڑھی اگر ایک مٹھی سے زیادہ ہے، ایک مٹھ سے زیادہ ہے، اب اس کو اور بڑھانا چاہتا ہے اور وہ روزے کی حالت میں اس پر تیل لگا رہا ہے، تو فرماتے یہ کام بھی اس کے لیے مکروہ ہوگا۔ تو فرماتے یہ باتیں روزے کے علاوہ بھی مکروہ ہیں، مگر روزے کی حالت میں بدرجۂ اولا یہ باتیں مکروہ ہیں۔ آٹھواں مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا یہ مکروہ نہیں ہے۔ جیسے اور دنوں میں سنت ہے، ویسے ہی روزے کی حالت میں بھی مسواک کرنا سنت ہوگا۔ اب مسواک سے متعلق یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، عموماً میں دیکھتا ہوں میڈیا پر جو مولوی آتے ہیں وہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، صاحب روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کر لیں؟ بولتے کر لو صاحب، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حالانکہ وہ ٹوتھ پیسٹ کے اجزاء اتنے باریک ہوتے ہیں کہ بعض مرتبہ وہ حلق سے نیچے چلے جاتے ہیں، اور یہ ہمارا روز کا پریکٹیکل ہے۔ تو بجائے قوم کو ٹوتھ پیسٹ کی طرف لانے کے روزے کی حالت میں، اگر یہ مولوی جو میڈیا پر بیٹھتے ہیں اگر قوم کو مسواک کی طرف لے کر کے آئیں گے تو انہیں ثواب بھی ملے گا، اور حضور کریم علیہ السلام کی ایک ایسی سنت کہ جس کو لوگ فراموش کر چکے ہیں، اس سنت کو بھی زندہ کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ تو فرماتے روزے کی حالت میں مسواک کرنا مکروہ نہیں ہے، جیسے اور دنوں میں سنت ہے روزے کی حالت میں بھی سنت ہے۔ اب مسواک خشک ہو یا تر ہو یا پانی سے گیلی کی گئی ہو، روزے کی حالت میں کرنا مکروہ نہیں ہے۔ ذہن میں رکھیں، زوال سے پہلے کرے یا زوال کے بعد کرے، کسی بھی وقت مسواک کرنا مکروہ نہیں ہے۔ فرماتے بعض لوگوں میں جو یہ بات مشہور ہے کہ دوپہر کے بعد روزے دار کے لیے مسواک کرنا مکروہ ہے، فرماتے وہ یہ بات ہمارے مذہب یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے مذہب کے خلاف ہے۔ تو آپ روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آپ کو ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ پھر میں گفتگو کروں گا اگر وضو پر، تو اس میں جب بتاؤں گا میں آپ کو کہ مسواک کس طریقے سے کی جائے، کس طریقے سے اگر پکڑی جائے تو بواسیر کی جو بیماری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے بندہ مومن کو دور فرما دیتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، نواں مسئلہ یہ ہے، یہ پہلے بھی آیا مسئلہ، فرماتے روزے دار کے لیے کلی میں مبالغہ کرنا یہ مکروہ ہے۔ پہلے استنجے سے متعلق مسئلہ آیا تھا کہ استنجے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے، اب فرماتے ہیں کہ کلی میں بھی جو ہے وہ مبالغہ کرنا مکروہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ بہت زیادہ اپنے منہ میں پانی بھر لینا کہ آپ کے یہ گال جو ہے وہ پھول جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ڈر یہ ہے، خوف یہ ہے کہ پھر پانی کہیں حلق سے نیچے نہ چلا جائے۔ فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے کلی میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے ناک میں پانی چڑھاتے وقت بھی مبالغہ کرنا مکروہ ہے۔ ذہن میں رکھیے، بہت زیادہ پانی آپ نہ لے لیں کہ آپ ناک میں چڑھائیں گے تو اچانک وہ دماغ تک چلا جائے گا اور آپ کا اس طریقے سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح دسواں مسئلہ یہ ذہن میں رکھے، فرماتے روزے دار کا اپنے جسم کو ٹھنڈک پہنچانے کی غرض سے نہانا یا غسل کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا یا بدن پر گیلا کپڑا لپیٹ لینا، فرماتے یہ مکروہ نہیں ہے۔ اگر وہ گرمی کی وجہ سے گرمی کو دور کرنے کے لیے، اس کی شدت کو دور کرنے کے لیے یہ افعال کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز زیادہ کی اور وہ ہماری اصلاح کے لیے، فرماتے ہاں اگر پریشانی ظاہر کرنے کے لیے کوئی اگر بیگا کپڑا کسی نے اگر لپیٹا تو فرماتے یہ مکروہ ہے کہ عبادت میں اس سے دل تنگ ہوتا ہے، یہ فعل نہ کیا جائے کہ اپنی پریشانی کو ظاہر کیا جائے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں گھروں کے اندر کے بعض مرتبہ عورتیں اپنے سروں پر جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ دوپٹہ لپیٹ لیتی ہیں، کپڑا لپیٹ لیتی، کیا ہو گیا صاحب؟ کہتے ہیں سر میں بہت درد ہے. تو ناشکری کی پٹی تو ہم لوگوں نے باندھی، لیکن کبھی اگر کسی نے شکر کی پٹی بھی باندھی ہو تو مجھے بتاؤ کہ ہاں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سر کے درد سے دور رکھا، بیماری کے درد سے دور رکھا. اس شکر کی پٹی بھی کبھی کسی عورت نے باندھی ہو تو یہ سمجھ لیے کہ بہت بڑا انعام ہمارے لیے ہوگا. فرماتے اس طریقے کا فعل جو ہے وہ نہ کیا جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے. اسی طرح ایک مسئلہ ہے اور میں نے آپ سے کہا کہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے ہم انسان ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، بعض لوگ ہنسنے لگ جاتے ہیں، لیکن شرعی مسائل پہ ہنسنا یہ اپنی زندگی کے اندر اندھیرے لانے کے مترادف ہے. فرماتے روزے دار کا پانی کے اندر ریح کو خارج کرنا، ہوا کو خارج کرنا، فرماتے یہ مکروہ ہے. اب کوئی کہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پانی کے اندر کوئی جو ہے وہ ہوا خارج کرے؟ ممکن ہے کہ کوئی شخص نہانے کے لیے کسی سوئمنگ پول پہ چلا جائے، سمندر میں چلا جائے، دریا میں چلا جائے اور وہ جا کر کے یہ فیل کرے. فرماتے اس کا یہ فیل کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ روزے دار کا استنجا کی حالت میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے، یہ پہلے بھی بتایا لیکن اس میں آج ایک چیز زائد ہے. فرماتے ہیں کہ استنجا کرتے ہوئے عام دنوں میں نیچے زور دیا جائے گا، مگر روزے کی حالت میں ایسا کرنا مکروہ ہے. تو اس سے یہاں پر یہ بات بھی ہمیں پتا چلی کہ اگر روزہ نہیں ہے، عام ایام ہے، تو استنجا جب ہم کریں گے تو نیچے کی طرف زور دیں گے تاکہ پیشاب کے جو قطرات ہیں وہ مسانے سے نکل کر صحیح معنوں میں نیچے گر جائیں. اگر وہ مسانے کے اندر ہی رہے، یعنی پیشاب کی لائن ہی میں وہ رہے اور بندہ کھڑا ہو گیا، کپڑے ناپاک ہو گئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وضو نہیں ہوگا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی. اسی طرح فرماتے ہیں کہ منہ میں تھوک کو جمع کر کے نگل جانا، یہ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ منہ میں بہت زیادہ تھوک جو ہے وہ جمع کر دیتے ہیں. فرماتے منہ میں تھوک کو جمع کر کے نگل جانا ویسے بھی ناپسندیدہ فعل ہے اور روزے کی حالت میں ایسا کرنا یہ مکروہ ہے. اس کے بعد یہ اہم مسئلہ ہے، فرماتے ماہ رمضان المبارکہ میں روزے کی حالت میں روزے دار کے لیے ایسا کام کرنا ناجائز ہے کہ جس سے اس کے جسم میں کمزوری پیدا ہو جائے، جو اسے روزہ توڑنے کی طرف لے جائے. عام دنوں میں جو لوگ سخت کام کرتے ہیں وہ روزے کی حالت میں ایسے سخت کام کرنا فقہ کرام فرماتے کہ روزے دار کے لیے ناجائز ہے. کیوں کیا ہوگا کہ اس کے روزے کی صحت پر اثر پڑے گا، یا تو وہ روزہ توڑ دے گا یا پھر وہ خیال کرے گا مشکل کام کرتا ہوں، آئندہ میں روزے نہیں رکھوں گا، تو وہ عبادت سے دور ہو جائے گا. فرماتے ٹف کام نہ کرے، مشکل کام نہ کرے. اب مشکل کام کئی ہو سکتے ہیں، مثلا روزے کی حالت میں دوڑ لگانا، ظاہر سی بات ہے پیاس کی شدت محسوس ہوگی، بھوک کی شدت محسوس ہوگی، فرماتے ناجائز. مزدور کا بہت زیادہ محنت و مشقت کرنا، فرماتے یہ بھی منع ہے. کھیل کود میں روزے کی حالت میں مستغرق رہنا، فرماتے یہ بھی منع ہے. نان بھائی کا تندور کے پاس زیادہ دیر بیٹھنا، جو روٹی پکاتا ہے تندور کے پاس جو روٹی لگاتا ہے، آپ دیکھیں بہت مشکل کام ہے آپ کے پاس بیٹھنا، کہ اس میں جو حالت ہوتی ہے بندے کی، وہی بندہ جانتا ہے کہ جو روٹی تندور میں لگاتا ہے اس میں کمزوری پیدا ہو جائے گی. فرماتے ہیں کہ وہ زیادہ کام نہ کرے بلکہ تھوڑا کام کرے، یا زیادہ اس کام سے اگر دور رہے تو بہتر ہے. اسی طریقے سے ایک ویلڈنگ کرنے والا، جو ویلڈنگ کرتا یہ بہت مشکل کام ہے، تو اس سے بھی اس کو بچنا ہوگا. تو ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جس سے روزے کی صحت پر اثر پڑتا ہو. چوتھا مسئلہ ہے، فرماتے ہیں کہ سحری کھانا اور اس میں تاخیر کرنا مستحب ہے، مگر اتنی تاخیر کرنا مکروہ ہے کہ صبح ہونے کا شک پیدا ہو جائے، اتنی تاخیر نہ کرے. فرماتے ہیں افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے، مگر افطار اس وقت کرے کہ سورج کے غروب ہونے کا غالب گمان ہو جائے. جب تک غالب گمان نہ ہو روزہ افطار نہ کرے، اگرچہ مؤذن نے اذان دے دی ہو، اگرچہ مؤذن نے اذان دے دی ہو. فرماتے نہیں، بلکہ دیکھ لے کہ سورج صحیح معنوں میں وہ غروب ہو چکا ہے یا نہیں ہے. مسئلہ بتاتے ہیں آج کا جو ہمارا کراچی کا جو سیزن چل رہا ہے، کہ ابر اگر ہے تو افطار میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، مطلب اگر ابر آلود ہے تو پھر افطار میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ آج کل اکثر اسلامی مقامات میں افطار کے وقت توپ چلنے، سائرن بجنے کا رواج ہے، تو روزے دار اس پر روزہ افطار کر سکتا ہے، اگرچہ توپ چلانے والے اور سائرن بجانے والے فاسق ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایک شرط لگا دی، فرماتے جب کہ کسی توقیدان محتاط فی دین کے حکم پر چلتی ہو، کہ کوئی ایسا عالم ہو یا علماء کی کوئی ایسی جماعت ہو کہ جو وقت کو صحیح معنوں میں بھانپتی ہو، جانتی ہو، ان کے حکم پر اگر یہ سارے کام ہوتے ہوں، فرماتے ہیں تب تو ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں آج کل کے عام علماء کرام بھی اس فن سے ناواقف ہیں، اور جنتریاں جو شائع ہوتی ہیں اکثر غلط ہوتی ہیں، لہذا اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھے، یہ گاؤں دیہات میں یہ چیز ہوتی ہے، اب ہمارا شہر بن گیا اور شہری ہم لوگ ہو گئے تو اس چیز پر ہم ہنستے ہیں، لیکن گاؤں دیہات میں یہ چیز ممکن ہے۔ فرماتے ہیں سحری کے وقت مرغ کی اذان کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب مرغ نے اذان دے دی، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ فرماتے ہیں مرغ کی اذان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اکثر دیکھا گیا کہ صبح سے بہت پہلے یہ اذان دینا شروع کر دیتے ہیں۔ سردیوں کے موسم میں تو بعض مرغ 2 بجے سے ہی اذان دینا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ صبح ہونے میں ابھی کافی وقت ہوتا ہے، تو مرغ کی اذان پہ بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی عبادت کو آپ اس کی بہت زیادہ حفاظت کریں، اور ہر چیز پر باریک بینی کے ساتھ آپ نظر رکھیں، تاکہ آپ کی یہ عبادت اور یہ ماہ رمضان کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس طرح کے اور مسائل پر یہ ہماری گفتگو جاری رہے گی، کل چونکہ سنڈے ہے اس لیے تعطیل ہوگی، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پیر کے دن سے میں اور مسائل کی طرف آؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے اشخاص ہیں کہ جنہیں شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے، اور وہ کون سے افعال ہیں کہ جب سے جب روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو قضا کس چیز سے لازم آئے گی، کفارہ کس چیز سے لازم آئے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ زکات کے مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ بعض مسائل پیچیدہ ہیں، ان کا سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ نشستوں میں آپ کی خدمت میں مسائل پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آج کی نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کے دلوں میں علم کا شوق اور علم کی محبت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔